الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جہاں انسان کو سچی محبت ہو تو انسان اس کی خیر خواہی کرتا ہے، بھلا چاہتا ہے، اچھا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ ماں کو بیٹے سے فطری محبت ہوتی ہے تو ہر ماں اپنے بچے کا بھلا چاہتی ہے، چاہے بچہ ماں کے پاس رو بھی رہا ہو اور کوئی پوچھے کہ بچے کو کون رلا رہا ہے، جی ماں رلا رہی ہے. بھئی ماں تو نہیں رلاتی، وہ جی وجہ یہ ہے کہ بچے نے کپڑوں کے اندر گندگی پھیلا دی تھی، اب ماں اس کو دھو رہی ہے تو بچہ رو رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ ماں نے بچے کو رلایا بھی صحیح تو اس کے پیچھے خیرخواہی تھی، بدخواہی نہیں تھی. یہ ممکن ہی نہیں کہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ بدخواہی کرے. یہ نتیجہ کس کا ہے؟ اس محبت کا جو اللہ نے ماں کو بچے کے ساتھ دے دی ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو وہ پروردگار جو ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کیا جائے اس سے بھی 70 گنا زیادہ بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کی کتنی خیر خواہی کرے گا؟ ہمیشہ اچھا چاہے گا. ایک بات ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ بندے کے ساتھ جو ہوتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے. ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے یہ الگ بات ہے، ہوتی بہتری ہے. ہمارا علم پورا نہیں، ہماری نظر دور نہیں دیکھتی، ہم خطا کر جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جی بڑے برے حالات آ گئے، بیمار ہو گئے، فلاں غم آ گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ گویا زیادتی ہوئی. حالانکہ یہ 100% غلط بات ہے. جو ہو رہا ہوتا ہے وہ بہتر ہو رہا ہوتا ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے. انسان نہیں سوچتا کئی مرتبہ. اس کی مثال وہی کہ ہم نے ایئرپورٹ پہ ایک بندے کو دیکھا، بڑا جھگڑا ہے، مجھے جانا ہے، میں نے وقت دیا ہوا ہے، کوئی میرا انتظار کر رہا ہے، میری میٹنگ ہے، میری اتنی اہم میٹنگ ہے، مجھے ضرور جانا ہے، پلیز مجھے سیٹ دے دیں. اور جہاز والے کہہ رہے تھے بھائی اب تو ساری سیٹیں بک ہو گئیں، ایک سیٹ بھی باقی نہیں بچی، ہم آپ کو نہیں اور سیٹ دے سکتے. اب وہ رو رہا ہے اور پریشان ہے، اور کبھی مینیجر کی منت کرتا ہے، کبھی جو وہاں پر اٹینڈنٹ بیٹھا ہوا تھا اس کی منت سے معذرت کرتا ہے. پوری کوشش کے باوجود اس کو سیٹ نہ ملی، بڑا اداس، بڑا غمزدہ. واپس گھر آیا، ابھی گھر پہنچا نہیں تھا کہ فون آیا کہ جو جہاز چلا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جتنے بندے تھے سارے کے سارے فوت ہو گئے. اب ذرا غور کریں کہ یہ بندہ کتنا رو رہا تھا، یہ کتنا پریشان ہو رہا تھا، یہ کتنا جھگڑ رہا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ میں محروم ہو گیا فلائٹ سے، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، کوئی اور پارٹی آرڈر لے جائے گی، میری میٹنگ بڑی اہم ہے، جس کو نقصان ہی نقصان نظر آتا تھا، مگر اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں ایک ایسے کام کے لیے کوشش کر رہا ہوں جو میرے لیے زیادہ نقصان دہ ہے. اور بعد میں جب اس کی حقیقت کھلی، اب یہ شکرانے کے نفل پڑ رہا ہے. ہماری بالکل یہی مثال ہے کہ حالات آتے ہیں، کبھی بیماری کے، کبھی پریشانی کے، کبھی نقصان کے، کبھی غم کے، ہم تڑپتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. یہ ہماری بے صبری ہوتی ہے، یہ ہماری کمزرفی ہوتی ہے، یہ ہماری نالائکی ہوتی ہے. ہمیں دل میں اس بات کو بٹھانا چاہیے کہ ہم جیسے بچے کو اعتماد ہوتا ہے نا کہ امی ہے میری، وہ میری خبر گیری کرنے والی ہے، میرا خیال رکھنے والی ہے، تو ہمارا تو پروردگار ہے. ان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا. یہ تو کافروں کو پریشانی ہونی چاہیے کہ جن کا کوئی مولا ہی نہیں، جن کا کوئی نگران ہی نہیں، جن کا کوئی سرپرست ہی نہیں، مومن کو کیا پریشانی. سبحان اللہ. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم بے سہارا نہیں ہیں. ہم نے کلمہ پڑھا، گواہی دی ایک ایسے پروردگار کی جو قدرت رکھتا ہے، جو زندہ ہے، جو علیم ہے، جو بصیر ہے، جو حالات کو بھیجنے والا ہے. تو جب اس کی طرف سے حالات آنے ہیں تو اچھے ہوں گے، بس سیدھی بات ہے. سمجھ میں آئے تو بھی اچھے، نہ آئے تو بھی اچھے. چنانچہ ایک عابد تھا، بڑی دعائیں مانگتا تھا، اللہ اتنا عرصہ ہو گیا عبادت کرتے کرتے، میں چاہتا ہوں کبھی شیطان کو دیکھوں کہ یہ بدبخت کیسا ہے. اسے خواب میں بتایا گیا کہ تو اس کو نہ دیکھ. اس نے کہا نہیں نہیں، میں دیکھنا ضرور چاہتا ہوں، آخر ساری دنیا کو اس نے پریشان کیا ہوا ہے، تو میں دیکھوں تو صحیح نا یہ منحوس کون ہے، یہ بدبخت کون ہے. دعا کرتا رہا کرتا رہا، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. چنانچہ اس نے ایک دن دیکھا کہ اس کو شیطان ملا اور اس کے پاس چھوٹے بڑے مختلف قسم کے جال تھے. اس نے پوچھا کیا لیے پھرتے ہو؟ اس نے کہا جال. کس لیے؟ لوگوں کو بہکانے کے لیے. اس نے کہا کہ میرے لیے جال. اس نے کہا تیرے لیے ضرورت نہیں ہے، تیری عمر 100 سال ہے، بڑا ٹائم پڑا ہے، بڑا ٹائم پڑا ہے. اب یہ کہہ کے خواب ختم ہو گیا. اب اللہ شان کے اس بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میری عمر تو بہت لمبی ہے، ابھی 100 سال عمر ہوگی تو میں تو ابھی 45-50 کا ہوں. چنانچہ عبادت تو پھر بھی کرتا رہا کرتا رہا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ عبادت کے اندر کمی آتی گئی. وہ جو ذہن میں بات بیٹھی تھی نا کہ میری تو عمر 100 سال ہے، بڑا ٹائم پڑا ہے، چنانچہ پہلے عبادت میں کمی آئی، پھر سستی ہونے لگی، پھر آہستہ آہستہ گناہوں کا دروازہ کھلنے لگا. اور یہ بالکل گناہوں میں جب 100% دھنس گیا، اچانک ایک دن اس کو موت آ گئی. اس کی عمر 100 سال تھی نہیں، عمر کے چند سال ہی باقی تھے، مگر شیطان نے اس کو بہکا دیا، لمبی امیدیں دلوا دیں اور یہ اپنے ایمان سے محروم ہو بیٹھا. تو اللہ رب العزت جو کرتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. ایک ذہن بنا لیں کہ یہ حالات یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں، وہ مغیر الاحوال ہیں، حالات کو عدلنے بدلنے والے، بھیجنے والے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم انسانوں میں بدلتے رہتے ہیں. اب مالک کو، اب اگر ماں کو اپنے بچے کو کوئی بھی چیز دینی ہے تو ہمیشہ اچھی دے گی، ہمیشہ بھلا سوچے گی، कपड़े लाएगी तो अच्छे होंगे, खाने की चीजें लाएगी तो अच्छे होंगे, कभी सोच नहीं सकती कि वो अपने बेटे के लिए कोई बुरा करे। तो हमारा परवरदिगार हमारे साथ हमेशा अच्छा ही करता है, जो हालात जिस हालात में जिसको रखे अच्छा। बंदा सोचता है कारोबार नहीं चल रहा, खुला पैसा नहीं मिल रहा, भाई क्या पता खुला पैसा मिल जाता अल्लाह औलाद को नाफरमान बना देते, फिर क्या होता बीवी को नाफरमान बना देते, ईमान ही से महरूम हो जाते, तो ऐसे माल को क्या करना। तो हम अपनी मन मर्जी से ना हर वक्त चीज मांगते रहें, एक एतमाद भी होता है किसी पे, अल्लाह ताला चाहते हैं बंदे मुझ पर एतमाद करें। देखे ना हम एक छोटा सा घर होता है और हम उसके इंतजाम करते हैं, अब हर काम अगर बीवी पूछना शुरू कर दे ये ऐसे क्यों, तो हम तंग पड़ जाते हैं, क्या मसला है तुम्हें एतमाद नहीं कि मैं जो करूंगा अच्छा करूंगा। देखें हमारे वसाइल महदूद हैं, हमारी समझ महदूद है, इसके बावजूद जो थोड़ी सी शराफत नफ्स अल्लाह ने हमारे अंदर रखी है ना, तो हम तवक्को करते हैं कि हम अहले खाना का अच्छा सोचेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की करीम जात, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बुजुर्ग जात, सुभान अल्लाह। तो हमें अल्लाह पे एतमाद करना चाहिए। पहली बात तो ये जहन में रखें कि जो भी अल्लाह हमारे साथ करते हैं हमारे लिए वही बेहतर होता है, समझ में आए या ना आए। चुनाचे एक तो वाकया सुन लीजिए, एक शख्स था मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, उसको परिंदों की बोलनी सीखने का शौक पैदा हो गया, दुआएं मांगनी शुरू कर दी, अल्लाह परिंदों की बोलियां मुझे आप सिखा दीजिए। कुरान मजीद में है ना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे या अय्युहन नास उल्लिमना मंतिकत तैर। अब उसको शौक लग गया, दुआ मांग रहा है दुआ मांग रहा है, अल्लाह की शान के कबूलियत दुआ का कोई वक्त था और इसने दुआ मांगी और इसको परिंदों की बोलियों का अल्लाह ने इल्म अता फरमा दिया। अब जब परिंदे बात करते एक दूसरे को आवाज देते तो ये बड़ा खुश होता, मैंने बड़ा कुछ अचीव कर लिया, देखो मैं वो समझता हूँ जिसको दुनिया नहीं समझ सकती। खैर काम चलता रहा, चंद दिन गुजरे कि इसके घर में एक कुत्ता भी था और एक मुर्गा भी था, तो इसने घर के अंदर एक बकरा ज़बह किया और उसका गोश्त बनाया। अब जब इसने हड्डी फेंकी तो उस हड्डी को लेने के लिए कुत्ता भी भागा और मुर्गा भी भागा, तो मुर्गा चूंकि उड़ के झपटा, मुर्गे ने उठा ली और लेके चला गया। तो कुत्ते ने उससे कहा कि यार बड़े बदतमीज हो तुम, सारी रात पहरा मैंने दिया, सारी रात मैं नहीं सोया, अब सुबह का वक्त मेरा सोने का वक्त है, तो भाई तुमने तो सारा दिन कुछ ना कुछ खाना है मुझे खाने देते, मैं जाके सो जाता, मेरी रात की ड्यूटी होती है तो मुझे सुकून मिल जाता। उसने कहा बात सुनो, कल तुम्हें फिर मौका मिल जाएगा। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा कि मुझे अभी अभी पता चला है कि इनकी जो गाय है ना वो मरेगी, तो साफ जाहिर है कि भाई गोश्त पकेगा, लोग आएंगे तो फिर गोश्त मिल जाएगा तुझे। उसने कहा चलो ठीक है। लो जी उस दिन का मुकालमा खत्म हुआ। अगला दिन आया तो वाकई वही हुआ जो कहा था उसने कि ना। अगले दिन ये उठा तो इसने सोचा कि बजाय इसके कि मेरी वो गाय मरे मैं उसे बेच के क्यों ना जाऊं। चुनाचे ये गया और जाके मार्केट में अच्छे दामों पे उसको बेच दिया, कहने लगा चलो मेरा नुकसान नहीं हुआ। अब अगले दिन फिर खाने को कुछ नहीं था, फिर जब मालिक ने अपने खाने की जो दो चार हड्डियां बची हुई थी गोश्त की वो फेंकी تو اب اگلے دن پھر اسی طرح مرغے نے بھی کوشش کی اور کتے نے بھی کوشش کی، مگر مرغے نے پھر جھپٹ لی. تو کتے نے کہا کہ یار تم تو بہت ہی انکنسیڈریٹ ہو، احساس ہی نہیں ہوتا تمہیں دوسرے کا، کل بھی تم نے کھا لی تھی اور آج بھی تم نے جھپٹ لی، دوسرے کا کوئی خیال نہیں تمہیں. اس نے کہا فکر نہ کرو، کل ان کا گدھا مرے گا تمہیں پھر موقع مل جائے گا. اب اس نے جب سنا کہ گدھا مرے گا تو یہ گیا اور جا کے بازار میں گدھے کو بیچ دیا کہ جی میرا نقصان ہونے سے بچ گیا. اب جب تیسرا دن آیا تو پھر کھانے کو کچھ تھا نہیں، مالک نے جو بچی ہوئی ہڈیاں تھوڑی سی پھینکیں، اب کتا بھی بھاگا مرغا بھی بھاگا. اب پھر مرغے نے اس کو اٹھا لیا جلدی سے، تو کتے نے کہا کہ بھئی تیری زیادتی کی کوئی انتہا نہیں اور تم تو بہت جھوٹے ہو، ویسے تم پرندوں کی دنیا کے مؤذن بنے پھرتے ہو، اذانیں دیتے ہو ہیں، ویسے تم پرندوں کی دنیا کے مؤذن بنے پھرتے ہو اور حال تمہارا یہ ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے پرسوں جھوٹ بولا، تم نے کل جھوٹ بولا، تو کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن کل اس بندے کی موت آئے گی جس کا گھر ہے اور لوگ جمع ہوں گے تو کھانا پکے گا، تو تجھے بھی وافر ملے گا، مجھے بھی وافر ملے گا. اب جب اس نے یہ سنا تو یہ بڑا پریشان کہ کل میری موت آنی ہے. اب گھبرایا تو سوچا کہاں جاؤں، تو گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت وہ میں نے جو بولیاں سیکھی تھی نا، تو پہلے دن یہ ہوا، دوسرے دن یہ ہوا، اور آج تو وہ مرغا کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ کل مرے گا. حضرت پلیز، حضرت پلیز. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ قضاء و قدر کا فیصلہ تھا کہ اللہ نے تمہارے گھر میں کسی ایک کی جان لینے کا فیصلہ کیا تھا، تو پہلے وہ جان لینی تھی گائے کی، تم سمارٹ بنے کہ اس کو جا کے بیچ آئے، اس کو شفٹ کر دیا تمہارے گدھے پر، تم سمارٹ بنے اس کو جا کے بیچ آئے، اس کو شفٹ کر دیا تمہارے اوپر، اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہو کر رہے گا. اب یہ بات ہو رہی تھی کہ ملک الموت آئے اور اس بندے کی جان لے کر چلے گئے. اب اپنے طور پہ وہ بڑا سمجھدار بن رہا ہے، میں تو نقصان سے بچ گیا، اس کو کیا پتا کہ تقدیر میں لکھا ہے کہ ایک جان کو اس گھر سے لینا ہے، اور وہ جان معمولی بھی ہو سکتی ہے کسی جانور کی، وہ قیمتی بھی ہو سکتی ہے کسی انسان کی. تو اس نے کیا عقل مندی کی، اپنی موت کو دعوت دی نا اس نے. تو انسان نہیں سوچتا کہ فائدہ کیا ہے، اس لیے بہترین دستور یہ ہے کہ معاملہ اللہ پہ چھوڑے کہ اللہ آپ اتنے مہربان ہیں، اتنے کریم ہیں، آپ جو کریں گے میرے لیے وہی بہتر ہوگا، جو کریں گے وہی بہتر ہوگا. چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرد عورت کی شادی ہوئی، تو انہوں نے بستی کے درخت کنارے پہ الگ گھر لیا، تو میاں بیوی ہی اس میں رہتے تھے اور گڈ ڈیز شادی کے شروع کے گزار رہے تھے، خوب جہیز بھی تھا، مال بھی تھا، سارا کچھ تھا. کیونکہ دیہاتی علاقہ تھا تو دیہاتی علاقوں میں گھروں میں گدھے کا ہونا یا کتے کا ہونا یا مرغے کا ہونا یہ معمول کی چیزیں ہوتی ہیں، ہر گھر میں ایسے قسم کے جاندار ہوتے ہیں، ان کے گھر میں بھی تھے. اب ایک دن صبح اٹھے تو مرغا مرا ہوا، تو بیوی نے خاوند کو کہا کہ دیکھیں آج ہمارا مرغا جو تھا وہ مر گیا. خاوند نے کہا بھئی اس میں کوئی بہتری ہوگی، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ بیوی چپ ہو گئی. اللہ کی شان کے دوسرا تیسرا دن ہوا کہ ان کا جو رکھوالی کرنے والا، نگرانی کرنے والا کتا تھا نا، وہ بھی مر گیا. تو دلہن نے پھر خاوند کو کہا کہ دیکھیں آج ہمارا وہ جو پہرا دیتا تھا نا کتا وہ بھی مر گیا. اس نے کہا اللہ کی بندی کیوں پریشان ہوتی ہو, کوئی بہتری ہوگی اس نے. چلو پھر صبر ہو گیا. تیسرا دن آیا تو اللہ کی شان کے اس گھر کا گدھا مر گیا. اب تو جب خاوند نے کہا نہ کوئی بہتری ہوگی تو بیوی بھی آگے سے بولی ہر روز گھر کی کوئی نہ کوئی چیز مر رہی ہے, آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے, کیا ہے بہتری؟ خاوند نے کہا کہ دیکھو میں نے اپنے بڑوں سے یہ بات سیکھی ہے کہ جو اللہ کرتے ہیں اس میں بہتری ہوتی ہے. کیا بہتری ہے میں نہیں بتا سکتا, ہوگی بہتری. خیر دلہن نے اس بات کو قبول کر لیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ اس بستی والے جو لوگ تھے ان کی قریب کی کسی اور بستی والوں کے ساتھ دشمنی تھی, اور وہ دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس بستی والوں نے پلان بنایا کہ ہم کسی رات جائیں گے اور اس گھر میں نہ مال چھوڑیں گے نہ اس گھر میں کسی عورت کی عزت چھوڑیں گے, ساری بستی کو بے آبرو کر کے آئیں گے. چنانچہ وہی ہوا کہ اگلی رات لوگ سوئے ہوئے تھے, انہوں نے اچانک حملہ کیا سب چاروں طرف سے, ہر ہر گھر میں گئے, سونا چاندی جو ملا وہ بھی اٹھایا, جو جوان عورتیں ملیں ان کی عزتیں خراب کی, اور کئیوں کو قتل کیا, جوانوں کو مارا. ساری بستی میں انہوں نے فساد مچا دیا اور واپس چلے گئے. جب اگلا دن ہوا تو پتہ چلا کہ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ یا جوان مرا یا عورت کی عزت لٹی یا کسی کی چوری ہوئی, کچھ نہ کچھ ہوا. ایک گھر ایسا تھا جس میں کچھ بھی نہیں ہوا, اور یہ گھر اس دلہا اور دلہن کا تھا. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے ساری بستی والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا, ایک گھر چھوٹ کیسے گیا؟ وہ کہنے لگے کہ اصل میں ہم نے یہ دستور بنایا تھا کہ جب ہم گئے تو جس گھر سے آواز آئی نہ کسی جانور کی, ہم سمجھے یہاں لوگ موجود ہیں, یا مرغا بولا یا کتا بولا یا گدھا بولا, وہ گھر میں سے کوئی بولا ہی نہیں تو ہم سمجھے گھر والے بھاگ گئے ہیں یہاں سے, تو یہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہیں, عورت سمجھ رہی ہے کہ ہمارا نقصان ہوا, اور وہ نہیں جانتی تھی کہ میرا جہیز کے زیور بھی بچیں گے, میری عزت بھی بچے گی, میری جان بھی اللہ رب العزت بچائیں گے. تو ہم نہیں سمجھتے, مگر جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ خیر ہوتی ہے. جو حالات آ جائیں, مصیبت نظر آ رہی ہو بڑی سے بڑی, اس وقت بھی سمجھیں کہ بہتر ہوگا. ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کو شکار کا شوق تھا, اس کا ایک دوست بھی تھا, تو وہ دوست کو لے کے شکار کرنے جاتا تھا. اب ایک مرتبہ جب وہ شکار کھیلنے کے لیے گیا تو دوست نے اس کو بندوق دینی چاہی, تو کچھ ایسی غلطی ہوئی لینے اور دینے میں کہ وہ جو ٹریگر ہوتا ہے وہ دبا اور بادشاہ صاحب کے جو پاؤں کی انگوٹھا تھا نا وہ کٹ گیا, سر سے کٹ گیا. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ تُو نے مجھے پکڑانے میں بے پرواہی کیوں کی. اتنا غصہ کہ بادشاہ نے اس کو قید کروا دیا, سزا دلوائی. اب وہ بڑا زیر عتاب آ گیا, کہاں بادشاہ کا اتنا قریبی اور کہاں بادشاہ کا ایسا بن گیا. اچھا اس کی عادت تھی کہ ہر بات پہ کہتا تھا کہ اس میں کوئی خیر ہوگی. چنانچہ جب بادشاہ کی انگلی کٹی نا تو اس نے بادشاہ کو بھی کہا کوئی خیر ہوگی. اب بادشاہ کو اس پہ بہت غصہ, میری انگلی کٹی, میرا پاؤں زخمی, یہ کہتے ہیں کوئی خیر ہوگی. تو بادشاہ نے اس کو غصے میں وہ جو دوستی کا ایک رتبہ تھا نا اس سے بھی اتار دیا اور جیل بھجوا کے اس کے جوتے بھی لگوائے. اللہ کی شان کے کچھ عرصے کے بعد پاؤں کا زخم جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا, اب جس چیز کی عادت ہو نا بندے کو اس کا نشہ ہوتا ہے، وہ رہ نہیں پاتا. چنانچہ ایک سال کے قریب جو گزر گیا تو اس نے دوبارہ پروگرام بنایا کہ میں جنگل میں جاتا ہوں اور شکار کھیلتا ہوں. اب اس دفعہ اس نے سوچا وہ دوست تو میرے پاس نہیں، کوئی بات نہیں میں اکیلا شکار کر لوں گا. اب بادشاہ اکیلا سوار ہوا اور اس نے کسی ہرن کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا. بھاگتے بھاگتے اس کو خیال نہ رہا کہ میں کتنا دور جا رہا ہوں. وہ ایک ایسی جگہ چلا گیا کہ جہاں کوئی بستی تھی لوگوں کی، اور وہ بستی کے لوگ ہر سال کسی ایک بندے کو نظر چڑھاتے تھے، بھینٹ چڑھاتے تھے کسی چیز کی، یعنی اس کو قتل کرتے تھے. اب بستی والے لوگ سوچ رہے تھے کہ بجائے بستی کے بندے کو قتل کریں کوئی باہر کا مل جائے نا تو پھر ٹھیک ہے. لو جی بادشاہ سلامت ان کے ہتھے چڑھ گئے. اب انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا. اس نے کہا بادشاہ ہوں، ان کا تو جو بھی ہے، ہمیں تو بندہ چاہیے. خیر جی وہ پکڑ کے لے گئے اور انہوں نے ساری بستی والوں کو جمع کر لیا اور کہا کہ بھائی ایک ہمیں بندہ مل گیا، آئیں ہم آج اس کو قتل کرتے ہیں. اور ان کا کوئی ایسا مذہب تھا کہ وہ بھینٹ چڑھاتے تھے ایک بندے. اب جب ان کا جو بڑا تھا کوئی آیا اور اس نے آ کے اس کو کہا جوتے اتارو ادھر کھڑے ہو، تو دیکھا کہ اس کا تو انگوٹھا کٹا ہوا ہے. شرط یہ ہوتی تھی بھینٹ چڑھانے کی کہ اس بندے کے سارے اعضاء درست ہوں، عیب نہ ہو اس کو کوئی. اب جب اس نے کھڑا کیا جوتا اتروا کے تو انگوٹھا ہی نہیں، تو اس نے لوگوں کو کہا بھئی اس سے تو نظر پوری نہیں ہوگی. ان کا اچھا اس سے پوری نہیں ہوگی تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اور مل جائے گا. چنانچہ انہوں نے بادشاہ سلامت کو چھوڑ دیا. اور جب بادشاہ کی جان بچی نا تو بادشاہ بڑا خوش کہ واقعی انگوٹھے کا کٹنا میرے لیے بہتر ہو گیا، انگوٹھے کا کٹنا میرے لیے بہتر ہو گیا. اب یہ واپس آیا تو اس کو دوست یاد آیا کہ یار اس نے کہا تو ٹھیک تھا کہ یہ میرے لیے بہتر تھا، تو میں اب اپنے دوست کو بلا لیتا ہوں اور اس کے معذرت کر لیتا ہوں. چنانچہ اس نے دوست کو بلوایا اور اس کو پورا واقعہ سنایا اور کہا تم جو کہتے تھے نا کہ بہتری ہوتی ہے، تو واقعی بھئی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، بہتری ہو گئی. میں نے آپ کو ایک سال قید میں ڈالا اور مشقت میں ڈالا. اس نے آگے سے کہا بادشاہ سلامت میرے لیے بھی بہتری ہو گئی. اس نے کہا کیسے؟ کہنے لگا اگر میں ساتھ ہوتا تو میں تو صحیح طالب ہوں. تو میں تو صحیح سالم تھا، میں تو پھر بچ کے نہ آتا، جو ہوا بہتر ہوا. تو آج کے دن ہم نے ایک سبق سیکھا کہ جو حال بھی ہمارے اوپر آئے، خوشی کا آئے، غمی کا آئے، صحت کا آئے، بیماری کا آئے، عزت کا آئے، ذلت کا آئے، جو حال بھی ہمارے اوپر آتا ہے ہمارے لیے بہتر. ہم اپنے اللہ سے راضی رہیں کہ اس نے اسی حال میں رکھا جو ہمارے لیے بہتر تھا، اسی حال میں رکھا جو ہمارے لیے بہتر تھا. ایک سبق تو یہ آج ہم نے ذہن میں بٹھانا. اور دوسری بات کہ انسان کو اپنی زندگی میں کئی مرتبہ موقع آتے ہیں کہ وہ اپنی چیزیں دوسروں کے سپرد کر کے جاتا ہے. کئی دفعہ موقع آتا ہے، خاوند گھر سے جاتا ہے سفر پہ تو پیچھے سب کچھ بیوی کے سپرد کر کے جاتا ہے، بچوں کا خیال رکھنا، رشتہ دار مہمان کوئی آئے تو فلاں کرنا، اور اس کا یہ خیال رکھنا، اور نوکروں سے کہہ کے جانوروں کو یہ دلوا دینا، فلاں یہ کروا دینا، سارا سمجھا کے اس کے سپرد کر کے جاتا ہے. ماں حج پہ جاتی ہے نا تو پیچھے اپنا سارا کچھ اپنی بڑی بیٹے کے سپرد کر کے جاتی ہے. کہتی ہے بیٹی تیرے ابو اور میں ہم حج پہ جا رہے ہیں، اور پیچھے تم بڑی ہو بہن بھائیوں میں سے، سمجھدار بھی ہو، یہ پیسے ہیں، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ گروسری میں نے ڈلوا دی، یہ فلاں کر دیا، یہ اس کی چابی، یہ اس کی چابی، تو بیٹی پیچھے خیال رکھنا، سپرد کر کے جاتی ہے۔ مینیجر اگر کہیں جاتا ہے تو پیچھے فیکٹری کسی نہ کسی کے سپرد کر کے جاتا ہے۔ یہ دستور ہے زندگی کا کہ ہم اپنی چیزوں کو کسی نہ کسی کے سپرد کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ جس انسان کے سپرد کرتے ہیں اس کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس کی سمجھ بھی اتنی کامل نہیں ہوتی، تو ہمیں اس پہ تو بڑا یقین ہوتا ہے کہ یہ سنبھالے گا۔ ایک ہمارا پروردگار بھی تو ہے بھائی، کبھی ہم نے اس کے سپرد کچھ کیا؟ بتائیں، کوئی موقع زندگی میں آیا کہ ہم نے اس کے سپرد کیا ہو؟ اللہ میں آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، یہ سبق ہمیں یاد نہیں رہتا، یہ سبق ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم اسباب کی حد تک سپرد کر کے جاتے ہیں، مسبب الاسباب کے سپرد نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان بھی ہو جاتا ہے، پریشانی بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سپرد اپنے کاموں کو کر دینا، اس کا نام تفویض ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ تفویض۔ نبی اسلام نے فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بھئی اللہ جب ہمارے اوپر اتنا مہربان ہے اور ہمارے ساتھ اتنا شفیق ہے، اتنا رحیم، اتنا کریم، اور پھر اس کی طاقت بھی ہے، تو اس سے بہتر محافظ کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ بہترین محافظ۔ تو ہم مخلوق کے سامنے سب سپرد کر کے جاتے ہیں، اللہ کے سپرد نہیں کرتے۔ ہمیں دونوں کام کرنے چاہیے تھے، مخلوق کے بھی ذمے لگا جاتے، مگر جو مخلوق کا پروردگار ہے اس سے بھی دو رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگ لیتے، اللہ میں سب کچھ تیرے ہی سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ کبھی یہ ڈیل کر کے تو دیکھیں، اللہ سے سودا کر کے تو دیکھیں نا۔ جس نے اللہ پہ اعتماد کیا، اللہ نے ہمیشہ اس کو سرخرو فرمایا۔ قرآن مجید میں دو مثالیں ہیں، وہ ہمارے سبق دینے کے لیے اللہ نے بیان فرمائی، ہمیں سکھانے کے لیے اللہ نے بیان فرمائی، لیکن ہم پڑھ کے گلھر جاتے ہیں، سبق نہیں سیکھتے اس سے۔ چنانچہ ایک مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، چنانچہ ان کے ہاں بیٹا ہوا، اور اس وقت کا جو بادشاہ فرعون تھا وہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی بیٹا ہوتا تھا اس بیٹے کو اسی وقت وہ قتل کروا دیتا تھا۔ تو ان کی والدہ کو ڈر ہوا کہ کہیں میرے بیٹے کو بھی قتل نہ کر دیا جائے، تو کچھ عرصہ تو اس نے دودھ پلایا۔ باغ مفسرین نے لکھا 3 مہینے پلایا، باغ مفسرین نے لکھا 8 مہینے پلایا، اور اس دوران موسیٰ علیہ السلام روتے نہیں تھے، امر الہی سے بالکل خاموش رہتے تھے، اور کپڑے میں لپٹے ہوتے تھے تو لوگوں کو اتنا پتہ بھی نہیں چلتا تھا بھئی اس گھر میں کوئی بچہ ایسا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی، الہام فرمایا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ۔ یہ اوحینا کا لفظ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ وحی نہیں تھی جو شریعت اترتی ہے، یہ دل میں خیال ڈالنا، اس کو وحی فرما دیا گیا، اور الہام کے سچ ہونے کی یہ لفظ دلیل ہے۔ مگر الہام ہر بندے کو نہیں ہوتا، ان کا الہام جن کے دل صاف ہوتے ہیں شیطان کے وساوس سے وہ محفوظ ہوتے ہیں، ان کا الہام ٹھیک ہوتا ہے، وگرنہ تو مرزا قادیانی کو بھی الہام ہوتے تھے۔ اِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ، وہ بھی تو اپنے دوستوں کو بھی تو شیطان الہام کرتا ہے نا، تو ہر بندے کا الہام ٹھیک نہیں ہوتا، تو شیطان کان میں پھونک مار رہا ہے. جن لوگوں نے دل کو صاف کیا ہوتا ہے، رساوت سے خالی کر لیا ہوتا ہے، تو وسط سے پاکیزہ دلوں پر جو اللہ الہام فرماتے ہیں وہ سچ ہوا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ بچے کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر تجھے ڈر لگے کہ فرعون کے پولیس والے آئیں گے بچے کو پکڑ کے لے جائیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِ، اس بچے کو دریا میں ڈال دینا. اور پھر آگے فرمایا فَلْيُلْكِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، جب پانی میں ڈالو گی نا تو بالآخر اس بچے کو ساحل پہ لے جایا جائے گا. يَأْخُذْهُ عَدُوُّ لِّي وَعَدُوُّ اللَّهِ، اس کو وہ پکڑے گا، اللہ فرماتے ہیں جو میرا بھی دشمن ہے اس بچے کا بھی دشمن ہے. اب ذرا آزمائش دیکھو، عورت سوچتی ہے اللہ آپ بچے کو بچانا چاہتے ہیں تو میں اس کو گھر کی چھت پہ رکھ دیتی ہوں کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کمرے کے کونے میں لٹا دیتی ہوں کسی کو پتہ نہ چلے، آپ تو محفوظ کر سکتے ہیں. مگر اللہ تعالی ہمیشہ مشاہدے کو تڑواتے ہیں، کمرے میں رکھ دینا، غار میں رکھ دینا، چھت پہ رکھ دینا، یہ مشاہدہ تھا، یہ ایمان بالغیب ہے. اللہ تڑواتے ہیں مشاہدے کو کہ تم توڑو مشاہدے کو تاکہ کامل تمہارا یقین میری ذات کے اوپر ہو. فرمایا اچھا ڈالنے ہیں تو پانی میں ڈالو، عقل کہتی ہے پانی میں بچے کو ڈالا تو بچہ گیا، بھئی کیسے ڈالیں گے، بچے کو ویسے پھینک دیں تو بچہ بچتا نہیں ہے کہ تیرنا نہیں جانتا، اگر کسی بکسے میں ڈالیں تو ہوا کے لیے سوراخ رکھنے پڑیں گے، سوراخ رکھیں تو سوراخوں سے پانی اندر جائے گا بچہ ڈوب کے مرے گا، سوراخ بند کریں کہ پانی نہ جائے واٹر ٹائٹ ہو تو وہ ایئر ٹائٹ بھی بن جائے گا تو دم گھٹ کے مرے گا. عقل کہتی ہے کہ بچے کے بچنے کی کوئی صورت ممکن نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کا ایمان، ان کی ماں کا ایمان اتنا مضبوط تھا، عورت ذات تھی. اور ذرا غور کریں، مال ہوتا ہے بندہ رسک لے جاتا ہے، کوئی سونے کے زیور ہوتے رسک لے جاتی، ماں ہے اور ادھر بیٹا ہے، اور ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کتنی سنسٹیو ہوتی ہے. انسانوں کی تو بات کیا کرنی، جانوروں کو دیکھو، ہاتھی اپنے بچے کے ساتھ ہوں یا کوئی اور جانور بچے کے ساتھ ہو تو ماشاءاللہ کتنا زیادہ وہ محتاط ہوتا ہے. ہمیں شروع میں اس کا پتہ نہیں تھا، تو ہمارے ایک دوست ہیں حسن بھائی ساؤتھ والے، وہ ایک دفعہ ہمیں لے گئے تو ہم پارک کے درمیان میں سے گزر رہے تھے، اللہ کی شان کے ہاتھی آیا تو گاڑی کھڑی کر لی، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس ہاتھی کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہے، وہ ماں تھی، مادہ تھی. وہ جب سڑک کے اوپر آئی نا تو اس نے گاڑی کو ذرا دور دیکھا تو وہ موک اٹیک کرتی ہے. موک اٹیک کا مطلب ہوتا ہے کہ بی اوے، ڈونٹ ڈسٹرب. ہمیں کچھ تجربہ نہیں تھا. اب جب جیسے ہی وہ آئی نا سڑک پہ تو اس نے دیکھا کہ ایک کمبی، اس کے اندر ہم دو چار بندے تھے، کھڑی ہے، تو اس نے اس کی طرف دیکھ کے نا ذرا ایک موک اٹیک کیا. اچھا وہ اتنے چلانے والے جو تھے نا وہ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ بیک گیئر لگانا بھول گئے، بیک گیئر نہیں لگ رہا. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم گاڑی کو بیک کریں اور ہو نہیں رہا، اور اللہ کی شان کے وقت ہی دو چار قدم قریب آ گیا اور اتنے میں بیک گیئر لگا تو ہم پیچھے ہٹے تو وہ چلا گیا. اس نے تمہیں کوشن ہی دینی تھی کہ بھئی میرے ساتھ بچہ ہے، پلیز اگر آگے آنے کی کوشش کی تو برا ہوگا، تو ہم تو پیچھے ہٹ گئے، وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو حسن بھائی مجھے کہتے ہیں حضرت ایک کلو پسینہ آ گیا. تو اگر ماں کے ساتھ بچہ ہے تو وہ جانور ایسے ریکٹ کرتا ہے کہ بندے کو قریب نہیں آنے دیتا. انسان تو پھر انسان ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل کیا شیرنی کا دل تھا. سبحان اللہ, اللہ کا حکم ہے اور پھر اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے پانی میں ڈالنا, اتنا مشکل امتحان, مگر اس کو اللہ کی ذات پہ کتنا اعتماد ہوگا, کتنا بھروسہ ہوگا. اللہ نے بھی تو یہ مثال قرآن میں اس لیے دی نا کہ یہ بھی کوئی لاکھوں میں ایک مثال تھی, یہ میری مقبول بندی, یہ میری پیاری بندی, دیکھو اس نے میری بات پہ کتنا اعتماد کیا کہ اس نے بکسے کے اندر بچے کو بند کر کے دریا میں ڈال دیا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب ماں نے بچے کو دریا میں ڈالا ہوگا دل پہ کیا گزری ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. واپس آ گئی, اب بکسا جا رہا ہے جا رہا ہے. اللہ کی شان کے فرعون اپنی بیوی کے ساتھ شام کے وقت دریائے نیل کے کنارے واک کرتا تھا. یہ وہاں واک کرنے کے لیے پہنچا ہوا ہے, اس کے گرد مختلف غلام تھے جو سیکیورٹی گارڈ بھی تھے اور کوئی کام ہو تو ہم حاضر ہیں, اور ان کی تعداد 800 تھی. مفسرین نے لکھا ہے 800 غلام اس کے گرد تھے. ایک غلام نے بکسا دیکھا تو وہ اس کو پکڑ کے لے آیا اور اس نے آ کے فرعون کے سامنے اس کو رکھا. اب فرعون کو جب رکھا تو اس نے کہا کھولو. اللہ کی شان کھولا تو اس میں بچہ. اللہ تعالی فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتًا مِنِّي. اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام, ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی تھی, ایک مقناطیسیت پیدا کر دی تھی, ایک جاذبیت پیدا کر دی تھی. اتنی خوبصورت آنکھیں تھیں موسیٰ علیہ السلام کی, اتنی چمکتی پیشانی تھی, رخسار تھے. سبحان اللہ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے محبت کی تجلی ڈال دی. اب جب دیکھا نا اس کو فرعون نے تو بیوی نے بھی دیکھا, کہنے لگی لا تقتلوہو, تم نے اسے قتل نہیں کرنا. اسا این ینفعنا او نتخذہو بلدا, ہم اسے بیٹا بنائیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اب وہ فرعون جو ہزاروں بچوں کو قتل کروا چکا تھا, یہ بھی تو بچہ تھا, مگر اب آرڈر ہوم گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہو گیا تھا. یہ ہوم منسٹری جو ہوتی ہے نا یہ اتنی پاورفل ہوتی ہے. آج عورتیں شکوے کرتی ہیں جی خاوند بات نہیں مانتے, وہ بڑے بڑے فرعون تمہاری باتیں مانتے رہے. ہم بیچاروں کی کیا بات کرتی ہو, ہم تو بے زبان خاوند ہیں بیچارے. تو دیکھیے بیوی نے کہا کہ لا تقتلو ہو, اور اس نے کہا ٹھیک ہے. اصل میں کیا ہوا کہ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب میں اس کو بیٹا بناؤں گا اور اپنے گھر میں پالوں گا تو یہ تو میرا احسان مند ہوگا, یہ مجھ سے کیوں تخت چھینے گا. تو قتل کرنے کی طرف دھیان ہی نہیں گیا, کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب جب اس کو ایڈاپٹ کر لیا تو خوشی کا موقع, تو خوشی کے موقع پہ ہمیشہ کچھ اظہار کرتے ہیں. لو جی فرعون نے کہا کہ جتنے بھی یہاں غلام ہیں میں نے سب کو آزاد کر دیا. 800 غلام آزاد ہو گئے. روح المانی نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ والے جہاں جاتے ہیں انسانوں کے لیے غلامی سے نجات کا سبب بنتے ہیں, چاہے بندوں کی غلامی ہو چاہے نفس کی غلامی ہو. دیکھو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے, غلاموں کو آزاد کر دیا گیا. سبحان اللہ. اسی طرح اللہ تعالی اپنے پیارے اولیاء کی مجلس میں آنے پر ان کو نفس کی غلامی سے آزادی عطا فرما دیتے. خیر بچے کو گھر لے آئے. اب اس زمانے میں یہ ڈبے کے دودھ تو ہوتے نہیں تھے, تو عورتیں دودھ پلاتی تھیں. عورت بلائی گئی جی اس کو دودھ پلاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحرمنا علیہ المراد یا من قبل. اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ پر عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا. اب جو عورت آتی ہے دودھ پلانے لگتی ہے، بچہ اس کا دودھ ایکسیپٹ نہیں کرتا اور روتا ہے. اب بادشاہ سلامت نے بچے کو ایڈاپٹ کیا اور وہ رو رہا ہے. اور بلاؤ، اور کسی کو بلاؤ، عورتیں بلائی جا رہی ہیں مگر بچہ دودھ ہی نہیں لیتا، فیڈ ہی نہیں لیتا. ساری رات اسی شش و پنج میں گزر گئی، حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو گیا. اب ادھر کا معاملہ تو ہے یہ کہ فرعون کو ساری رات جاگنا پڑ گیا، اور ادھر کا معاملہ یہ کہ ماں جب بچے کو چھوڑ کے آئی، دل غمزدہ ہے، پریشان ہے، اپنا غم کسی سے شیئر نہیں کر سکتی، کسی کو بتا نہیں سکتی، اداس پریشان رات کو کروٹیں ہی بدلتی رہی. اسے بچہ یاد آتا رہا کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، اس کو تو کچھ نہیں پتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صبح کی اس حال میں کہ دل بہت غمزدہ تھا، ان قادت لتبدی بھی لولا ربطنا علی قلبها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اگر اس کے دل کو گرا نہ دیتے نا، دل کو گرا نہ دیتے، تو وہ تو راز کھول بیٹھتی، رو پڑتی، سب کو پتہ چل جاتا اس کا بچہ ہے. ہم نے تسلی دیے رکھی تو وہ روئی نہیں مگر دکھی تو تھی نا. اب جب صبح ہوئی تو بیٹی کو کہا کہ بیٹی ذرا جاؤ بھائی کا حال پتہ کر کے آؤ کہ کس حال میں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی وہ بھی لڑکمن کی عمر میں، مگر وہ سمجھدار تھی، بھاگی گئی. جب وہ آئی محل میں تو وہاں عجیب تماشا کہ جناب ادھر سے عورت آ رہی ہے دودھ پلانے کے لیے، بچہ دودھ نہیں پیتا. بڑا پریشان فرعون بھی جو ہے نا رات کا جاگا ہوا، تھکا ہوا، اور اب وہ تو چاہتا تھا کہ بس بچہ دودھ کسی کا قبول کرے اور میں اس سے فارغ ہو جاؤں. اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں بتاؤں کچھ اہل خانہ کے بارے میں جس کو دودھ پلائیں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ بھی ہوں گے. تو فرعون نے اس بچی کو نا بالوں سے پکڑا، اے تو کیوں کہہ رہی ہے بڑے خیر خواہ ہوں گے؟ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، کہنے لگی ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک ہے، لے آؤ جس کو لے آتی. اب وہ بچی بھاگی ہوئی گئی، کہنے لگی امی امی بھائی رو رہا ہے، دودھ کسی کا نہیں پی رہا، اور سب کہہ رہے ہیں کہ کوئی آیا اور اس کو دودھ پلائے، تو آپ آئیں دودھ پلائیں. اب فرعون کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دل میں ڈر بھی ہے کہ راز نہ کھلے، اور بچے کی محبت بھی کھینچ رہی ہے کہ میرا بیٹا ساری رات بھوکا رہا، اس نے دودھ نہیں پیا ہوا، ماں کے سینے میں کیا ہوا ہوگا جب اس نے سنا ہوگا کہ بچے نے ابھی تک دودھ نہیں پیا. خیر وہ تیزی سے جلدی سے وہاں پہنچی، اللہ کی شان کہ اس نے جا کے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. ایک شور مچا، او جی بچے نے دودھ قبول کر لیا ایک عورت کا. جیسے یہ خبر سنی تو وہ فرعون بدبخت جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا وہ نیند کا ستایا پڑا تھا. ہمارا رب تو وہ ہے نا جس کو اونگ بھی نہیں آتی، اور یہ خدائی کا دعوے دار نیند کا تھکا ہوا، کس نے سنا نا اچھا کسی کا پوری، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں جا کے سو رہا ہوں. وہ تو گیا سونے کے لیے. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دودھ پلایا، ان کو عزت سے وہاں رکھا گیا، بڑا ان کا خیال، کھانا پینا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں پر 3 دن رہی، اور اس 3 دن میں اس کو ایک یقین ہو گیا کہ اب یہ بچے کو جو دودھ پلانا ہے وہ میرا ہی دودھ پیے گا اور کسی کا نہیں پیے گا. تو 3rd دن اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے، اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا، اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا، میں تو محل میں کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہی، تو مجھے تو اپنے گھر جانا ہے. تو میں تو یہاں نہیں رہ سکتی. فرعون کو بتایا گیا جی کہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں مجھے گھر جانا ہے، میں تو یہاں نہیں رہ سکتی. فرعون کہنے لگا اس کو ذرا سمجھاؤ، بچے کو بھی ساتھ لے جائے اور ہم اس کی تنخواہ اس کے گھر بھجوا دیا کریں گے. اللہ کی شان، اپنے بچے کو لے کے آ رہی ہے اور اللہ اس بچے کو دودھ پلانے کی تنخواہ بھی ساتھ دلوا رہے ہیں. چنانچہ لے کے گھر آئی، اللہ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ، ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس. کئی تکر عینہا ولا تحزن، ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ غمزدہ نہ ہو. ولتعلم ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. ولیکن اکثر ہم لا یعلم، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. تو اللہ رب العزت نے یہ واقعہ قرآن مجید میں اس لیے سنایا کہ دیکھو ماں بچے جیسے جو ہے نا وہ معاملے میں ہم پہ اعتماد اگر کر گئی اور ہم نے اسے سرخرو کیا، ہم نے وعدے کو نبھایا، تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، تم بھی اپنے معاملے میرے سپرد کر دیا کرو، ہم تمہاری بھی مدد کریں گے، تمہاری بھی خیرخواہی کریں گے، اور ہم تمہیں بھی گھر بیٹھے بٹھائے اپنے بچے کو پلانے پر تنخواہیں بھی دیا کریں گے، ہم تمہارے ساتھ یوں خیر کا معاملہ کریں گے. چنانکہ ایک واقعہ تو قرآن مجید سے ہمیں یہ ملتا ہے، اور ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے، وہ اس کی تفصیلات بہت زیادہ نہیں مگر ہے ضرور. کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو آپ بیت اللہ کے قریب جا کر آباد کیجئے. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام شام میں رہتے ہیں، عراق سائیڈ پہ رہتے ہیں، اور بیت اللہ شریف حجاز میں ہے، اور اس وقت وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، پانی کا نام و نشان نہیں تھا. بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، سب سے دیکھنے کو نظر نہیں آتا تھا، خشک پہاڑ تھے سارے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پہ اپنے بیٹے کو بیوی کو لے کے وہاں گئے، اور وہاں جا کر بیوی کو اتارا، بچے کو چھوڑا، جو کچھ سامان تھا چھوٹا موٹا ساتھ سواری پہ وہ اتارا، اور بتایا بھی نہیں، واپس آنے لگے. اب جب واپس آنے لگے تو بیوی نے اس وقت کوسچن کیا، آپ ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اب ذرا غور کیجئے، بیوی اگر گھر میں کبھی بچوں کے ساتھ اکیلی ہوتی ہے نا، ہم بیٹھے دفتر میں ہوتے ہیں اور سوچ ہماری گھر ہوتی ہے کہ آج بیوی گھر میں اکیلی ہے، کوئی کام پڑ گیا تو کیا ہوگا، اور ہم فون کر کے پوچھتے ہیں آپ ٹھیک ہو، کسی بچے کو ضرورت تو نہیں، کچھ منگوانا تو نہیں، کچھ یہ کرنا تو نہیں. وہ بیوی گھر میں ہوتی ہے، وہ بیوی کتنی محفوظ ہوتی ہے، ہر چیز اس کے پاس ہوتی ہے. اچھا اگر کبھی بیوی کو کسی کھلی جگہ پہ بٹھا کے آنا پڑے اور بچہ بھی ساتھ ہو، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ منٹ گزارنے مشکل ہوں گے ہمارے لیے. اب پانچ منٹ ہو گئے، اب دس منٹ ہو گئے، پتہ نہیں ہماری بیوی کے سال میں ہوگی. اور اگر ویرانے میں دن رات کے لیے چھوڑ کے آنا پڑے، پتہ نہیں کوئی انسان نہ آ گیا ہو، کوئی درندہ نہ آ گیا ہو، بیوی کس حال میں ہے، بچہ کس حال میں ہے، سوچیں نا کہ یہ کتنا ڈیفیکلٹ کام ہے، انبیلیویبل، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا اتنا بڑا رسک کوئی لے. مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ ہے، فکر ہی نہیں ان کو. بیوی کو اتارا، بچے کو اتارا اور چل پڑے. بیوی نے کہا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش. وہ بھی آخر صحبت یافتہ تھی، سمجھدار تھی، تیسری مرتبہ اس نے پوچھا کیا آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اس وقت سر ہلایا، ہاں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اس وقت بی بی حاجرہ نے آگے سے جواب دیا، اچھا اگر اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے، قربان جائیں اس ایمان پر. کیا خوبصورت ایمان تھا ان کے دل میں، کیا تفویض تھی ان کے دل میں کہ وہ کہتی ہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں نا اللہ کے حکم پہ، تو اللہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. ان کو یقین تھا. چنانچہ کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، مگر باپ باپ ہوتا ہے نا دل تو دکھی ہوتا ہے. تھوڑا آگے گئے، نظروں سے اجھل ہوئے، تو اب اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر سکے اور وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا یقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات. اللہ کھانے کو کچھ نہیں چھوڑ کے آیا، کھلانا بھی آپ نے ہے اور بندوں سے حفاظت بھی آپ نے کرنی ہے. جب محبت ڈال دیں گے تو خود بہت حفاظت ہو جائے گی. دیکھو کیا دعا مانگی، اور دعا مانگ کے وہاں سے واپس آ گئے. پھر کیا ہوا کہ جو کچھ فاس تھا، ایک دو دن پانی ختم ہو گیا. اب خود ماں کے سینے میں دودھ نہیں کہ بچے کو پلائے، اور بچہ روتا ہے تو ماں پریشان ہے. اس ماں کی پریشانی کا کیا کہنا کہ چاروں طرف سنسان آبادی، یعنی کوئی بندہ ہی نہیں رہتا تھا وہاں، کوئی جانور نظر نہیں آتا تھا. جانور کیسے آئے، پانی ہو تو کوئی ہو، نہ پینے کو پانی تھا نہ جینے کو پانی تھا. چنانچہ بی بی حاجرہ اپنے بچے کو ایک جگہ لٹا کر پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں. اب غم بھی ہے کہ بچہ نظر سے اوجھل ہوا تو کوئی پیچھے سے درندہ نہ آ جائے، کوئی جانور نہ آ جائے، اللہ جانے پہاڑ ہیں تو بچے کو نقصان ہوگا. اب وہ جاتی ہیں تو ایک پہاڑ کی چوٹی یہاں ہے، ایک کچھ فاصلے پہ وہاں ہے، ایک کے اوپر چڑھی، ادھر ادھر دیکھا، کوئی سبزہ نظر آ جائے، پرندے نظر آ جائیں، کہیں پانی کا کلو مل جائے، کچھ نہیں ملا. نیچے اتری ہیں. اب جب نیچے اتر کے دوسری طرف جانا تھا نا، تو نیچے سے وہ بچہ اوجھل ہو گیا. تو مجھے تھوڑی سی جگہ تھی نا، وہ ماں دوڑتی ہے کہ میں جلدی سے اس کے اوپر چڑھ جاؤں. اللہ کو اپنی بندی کا وہ دوڑنا اتنا پسند آ گیا، میرے مالک نے اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک سنت بنا دیا، حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا. بعد میں آنے والوں، تم پیر صاحب ہو، تم محدث ہو، تم بڑے مفتی ہو، تم بڑے عالم ہو، تمہاری بزرگی اپنی جگہ، تم وقت کے نبی بھی ہونا تو تمہیں میری اس محبوب بندی کی یاد کو تازہ کر کے دکھانا پڑے گا. تمہارا عمرہ نہیں ہو سکتا پورا، تمہیں صحیح کرنی پڑے گی. اور پھر دیکھو، اگر صحیح کرو گے نا تو وہ جو سب دو نشان ہیں نا جہاں دوڑتے ہو، اس وقت مجھے اتنا پیار آیا تھا اپنی بندی پہ کہ جب تم دوڑ رہے ہوگے اس وقت جو مانگو گے میں عطا فرما دوں گا. فقہا نے لکھا ہے کہ یہ جو میلین اخدرین ہیں، یہ قبولیت دعا کا مقام ہے. جو میری بندی کی یاد تازہ کر دے گا، مجھے وہ بھی اچھا لگے گا، میں اس کی بھی بات کو پورا کر دوں. سبحان اللہ. چنانچہ بی بی حاجرہ نے جب چند چکر لگائے تو دیکھا کہ کچھ پرندے ہیں اور وہ اس بچے کی طرف اترے ہیں. تو پھر بھاگی ہوئی گئیں تو دیکھا کہ وہاں پانی تھا. بعض روایات میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی ماری تھی تو زمزم جاری ہوا، اور بعض میں ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے پر مار کے زمزم کو نکال دیا تھا. بہرحال پانی نکلا، اور اس پانی کو اللہ رب العزت نے وہاں کی آبادی کا ذریعہ بنا دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام آتے رہے، پھر اسماعیل علیہ السلام وہاں بڑے ہوئے، انہوں نے شادی کی، انہوں نے زندگی گزاری، اور اللہ نے ان کی نسل کو آگے بڑھا کے دکھا دیا یہ کون بچہ تھا جس کی آنے والی نسل میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا. اتنا بڑا رزق ابراہیم علیہ السلام نے لے لیا. سبحان اللہ. تو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے کو سپرد کیا اللہ کے، تو اللہ نے حفاظت کر کے دکھا دی نا. تو بھئی ہم نے کبھی بیوی بچوں کو اللہ کے سپرد کیا؟ سوچنے کی بات ہے. ہم جاتے ہوئے اپنا بزنس اللہ کے سپرد کرتے ہیں؟ نہیں نہ کرتے. یہ نقطہ سکھانا چاہتا ہے دین ہمیں کہ دیکھو تمہارا پروردگار ہے، سارا کچھ باقی کر لیتے ہو، اس کو بھول جاتے ہو، تو تمہارا رب کی طرف دھیان کیوں نہیں؟ اب مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم چھوٹے تھے تو ہماری والدہ اور ہماری دادی اور نانی، ان عورتوں کو بھی اس وقت جو ہے تفویض ان کے مشائخ نے سکھائی ہوئی تھی. چنانچہ جب بھی میں سکول جانے لگتا تھا، میری والدہ مجھے کس کرتی تھی اور کہتی تھی، اچھا بیٹا اللہ کے حوالے. اس وقت میں نہیں محسوس کرتا تھا کہ اللہ کے حوالے کا مطلب کیا ہے. اب جب سوچتا ہوں کہ والدہ اس وقت مجھے کس کر کے جب گھر سے بھیجتی تھی، میرے اوپر بستہ ہوتا تھا اور میں نکلتا تھا، تو ماں کے الفاظ ہوتے تھے، بیٹا اللہ کے حوالے. سبحان اللہ، کاش کہ آج کی مائیں بھی اس سبق کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو اپنے گھر سے رخصت کرتے ہوئے اللہ کے حوالے کیا. اللہ کے حوالے کریں گے، وہ عزتوں کی بھی حفاظت کریں گے، وہ جان کی بھی حفاظت کریں گے، ان سے بہتر اور بڑا محافظ کوئی ہو نہیں سکتا. یہ تفویض ہمیں آج کے اس مجلس میں سیکھنی ہے. دو باتیں سیکھنی تھی، ایک تو اللہ جو کرتے ہیں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، اور دوسرا ہم اگر کسی چیز کو سپرد کریں تو کس کے کیا کریں؟ اللہ کے سپرد کیا کریں. چنانچہ اللہ کے سپرد کرنے کے بارے میں ایک دو باتیں ہیں، وہ ذرا سن لیجئے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک بندہ تھا جو پردیس میں تجارت کے لیے گیا، اور وہاں اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. اس نے ایک بندے سے کہا کہ بھئی مجھے پیسے دے دو اور میں تمہیں واپس پیسے لوٹا دوں گا. اس نے کہا میں تو نہیں جانتا، تم کوئی اپنا گارنٹیز دو، کوئی بندہ تمہارا واقف ہو. اس نے کہا یہاں کوئی میرا واقف نہیں ہے. اس نے کہا پھر میں کیسے پیسے دے دوں، کافی سارے ہیں. اس نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا دیتا ہوں. میں کس کو گواہ بناتا ہوں؟ اللہ کو بناتا ہوں. چنانچہ اس بندے نے اعتماد کر کے پیسے دے دیئے کہ اگر تم اللہ کو گواہ بنا رہے ہو نا، میرے پیسے کہیں نہیں جاتے. اتنا یقین تھا اس وقت دلوں کے اندر، اتنی تفویض ہوتی تھی زندگیوں میں. چنانچہ اس نے پیسے لیے اور اپنا کام کیا، ضرورت کی، اور وہاں سے واپس لوٹ آیا. اب جب لوٹ آیا تو اس نے گھر آ کے اپنے باقی کام بھی کیے اور وہ سامان بھی بیچا، پروفٹ بھی اس کو ہوا. تو یہ امین شخص تھا، اس نے پیسے جو تھے اس بندے کے جو قرض کے تھے اس کو الگ کر لیا. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جو ٹائم لیمٹ اس نے دی تھی نا کہ فلان ٹائم تک میں آپ کو پیسے لوٹا دوں گا، وہ سیلاب کا وقت آ گیا. دریا تھا بڑا، اس سے گزر کے جانا پڑتا تھا، اور سیلاب کی وجہ سے کوئی اس کو پار کر نہیں سکتا تھا، کشتیاں نہیں چلتی تھی سیلاب کے زمانے میں. اب آ نہیں سکتا، نہ پیسے دے تو وعدہ خلافی، دے تو کیسے دے، اسباب نہیں ہے. تو اس نے اس وقت اللہ سے دعا مانگی، اللہ جب قرضہ لیا تھا تو آپ کو میں نے گواہ بنایا تھا، اے میرے مولا میں آپ کے سپرد کرتا ہوں پیسے، اب آپ یہ پیسے پہنچا دیجئے. اللہ کی شان، اس نے لکڑی لی بڑی ساری، لکڑی میں سوراخ کر کے اس سوراخ کے اندر وہ پیسے رکھ کے اس کے سوراخ کو بند کر دیا، اور پانی میں وہ لکڑی ڈالتے ہوئے کہا کہ اللہ میں نے قرضہ لیتے ہوئے کہا تھا، واللہ علا ما نقول وکیل، اے اللہ تو وکیل ہے، میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، اب آپ اس کو کیسے پہنچائیں میں نہیں جانتا. اللہ کے توکل کر کے اس نے لکڑی سیلاب والے دریا میں ڈال دی. اللہ کی شان کہ وہ لکڑی چلتے 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 جب کہیں کنارے کے قریب آئی تو جس بندے نے قرضہ لینا تھا نا، وہ تو انتظار میں تھا، اس کو بھی کسی نے بتایا ہوا تھا کہ بھئی سیلاب ہے، اترے گا تو کوئی آ کے تمہیں قرضہ دے گا، تو وہ آیا پانی دیکھنے کے لیے، جب پانی دیکھنے آیا تو وہ لکڑی اس کو تیرتی ہوئی ملی، اس نے کہا چلو لکڑی ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں کام آئے گی، لکڑی کو اٹھا لیا گھر لے آیا، ایک دو دن وہ پڑی رہی خشک ہوئی، بیوی نے کہا بھائی اس کو ذرا ٹکڑے کر دو تاکہ میں چولہے میں جلاؤں، جب ٹکڑے کرنے لگا تو اندر سے پیسے نکلے، جب پیسے نکلے تو وہ حیران کہ یہ کیا، تو دیکھا کہ ایک ساتھ رکا پڑا ہوا تھا اور رکا اسی بندے نے لکھا تھا جس نے قرضہ لیا تھا، اور اس نے کہا تھا اللہ آپ میرے وکیل تھے، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ان پیسوں کو اس بندے تک پہنچا دینا جس کا میں نے قرضہ دینا ہے، اور اللہ نے جب پیسے پہنچائے بندے نے گنے تو پورے تھے، کہنے لگا میرے مولا آپ کتنے مہربان ہیں، جو بندہ کوئی چیز آپ کے سپرد کرتا ہے کبھی نقصان اس کو نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے وقتوں میں تو لوگ اتنا اللہ کے سپرد کرتے تھے اپنی چیزوں کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ یہ عاجز عباد کو مکمل کرتا ہے، ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا حاتم اسم رحمت اللہ علیہ، اللہ سے بہت محبت کرنے والے، اللہ سے بہت محبت کرنے والے نیک انسان تھے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں نیکی کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے کہ ان تذکروں سے بچے کتنا فائدہ لیتے ہیں، بچے کتنا سبق سیکھتے ہیں، باتوں کو پلے باندھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کس بات کو بچے نے سنا اور پلے باندھ لیا، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ چنانچہ وہ بھی گھر میں تذکرے کرتے تھے اللہ تعالی کی محبت کے، عظمت کے، ایک دفعہ حج کا وقت آ گیا اور ان کا دل بڑا اداس ہوا کہ میں حج پہ جاؤں، مگر گھر میں باقی سب عورتیں تھیں، یعنی بیٹیاں تھیں، بیوی تھی، اور مرد یہ اکیلے تھے اور خرچہ بھی نہیں تھا، تو اب پریشان کہ بھائی میں حج پہ کیسے جاؤں۔ کچھ دن سوچتے رہے، سبب کوئی نہیں بنا، انہوں نے سوچا چلو میں آج بچوں کے سامنے کہہ کیوں نہ دوں۔ ایک دن بیوی کے سامنے کہا کہ حج کا وقت آنے والا ہے، بڑا دل چاہتا ہے میں اللہ کے گھر کا دیدار کروں، حج پہ جاؤں، مگر خرچہ بھی تو نہیں ہے میرے پاس، اور ایسا بھی نہیں کہ میں آپ لوگوں کو دے کے جاؤں، اتنا بھی نہیں، آپ مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں۔ تو بیوی تو خاموش ہو گئی کہ بھئی آپ دیکھ لیں کہ ہمیں اس حال میں آپ چھوڑ کے جائیں گے، اور جو بڑی بچیاں تھیں وہ بھی خاموش ہو گئی۔ چھوٹی بچی ان کی تھی چند سال کی، ہوگی کوئی 4-5 سال کی، وہ کہنے لگی باقی گھر والوں کو ماذا علیکم لو اذنتم لہو، کیا مسئلہ ہے تمہارا، ابو کو اجازت کیوں نہیں دے دیتے؟ اس لیے کہ دعوہ یذہب حیث شاء، ابو چلے جائیں جہاں چاہتے ہیں، فَإِنَّهُ مُنَاوِلُ الرِّزْقِ وَلَيْسَ بِرَازِقٍ، اس لیے کہ ابو رزق کے پہنچانے والے ہیں، رزق دینے والے نہیں ہیں، دینے والا تو پروردگار ہے، وہ ابو کو دیتے ہیں ابو پہنچا دیتے ہیں، تو بھئی آپ ابو کو جانے دیں، رازق تو یہ نہیں ہے نا، رازق تو اللہ ہے، ابو تو لانے والے ہیں، تو اگر چلے بھی گئے تو کیا فرق پڑے گا۔ اب بچی نے جب اتنی یقین بھری بات کی نا، تو اس بات پہ سارے گھر والے خاموش ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ حاتم اسم رحمت اللہ علیہ نے اپنا جو چھوٹا سا سامان تھا لیا، سفر پہ نکل گئے۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرا، تین دن گزرا، اب یہاں فاقے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کچھ رشتہ دار آ گئے، کچھ پڑوسی آ گئے، ان کا یہ کیا کیا تمہارے خاوند نے، عورتوں بچیوں کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا اور گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے لعنت ملامت کرنی شروع کر دی کہ یہ تو کوئی عقل مندی کا کام نہیں کیا، کیوں ایسے کیا، جب انہوں نے کہا تو ان کو پتا چلا کہ یہ چھوٹی جو تھی نا اسی نے اجازت دلوائی تھی، تو سب نے اس کو کہا کہ تم نے کیا بے وقوفی کی. اس وقت وہ دعا مانگتی ہے الہی و سیدی، رب کی طرف متوجہ ہو کے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ الفاظ کہتی ہے الہی و سیدی و مولائی، اے میرے الہ، اے میرے سردار، اے میرے مولا. کیا پیار کے لفظ وہ بچی کہہ رہی ہے اللہ کے لیے، الہی و سیدی و مولائی. اودت قوم بفضلک و انک لا تضیعہم فلا تخیبہم فلا تخجلنی معہم. اے اللہ، یہ آئے ہیں اور یہ ہمارے اوپر باتیں کر رہے ہیں، مگر آپ مہربانی فرمانا کہ مجھے ان کے ساتھ رسوا نہ ہونے دینا. خجل کہتے ہیں خجالت کو، ندامت کو، کہ مجھے ان کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا. الہی و سیدی، شرمندہ نہ ہونے دینا. بچی نے جب یہ دعا مانگی تو اس وقت وہ جو گھر کے لوگ تھے وہ اٹھ کے چلے گئے. اب اللہ کی شان دیکھیں، اگلا دن ہوا تو جو علاقے کا حاکم تھا نا وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اور گزرتے گزرتے اس کو پیاس لگی اور ان کے دروازے پر آ کر نا اس نے اپنی سواری کو روک لیا. اس نے ساتھیوں سے پوچھا کہ پینے کا پانی ہے؟ ان کا جی وہ تو بھول گئے، ساتھ نہیں لائے. اس نے کہا مجھے سخت پیاس لگی ہے. تو وزیر نے کہا کہ جی کوئی بات نہیں، یہ جو اہل خانہ ہیں ہم ان سے پانی مانگ لیتے ہیں. چنانچہ اس نے دروازہ کٹکھٹایا. حاتم اعظم رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ قریب ہوئی، دروازے سے پوچھا کون؟ اس نے کہا جی کہ وقت کا حاکم گزر رہا تھا، اس کو پیاس لگی تو دروازہ کھٹکھٹایا ہے کہ آپ کے پاس پانی ہو تو دے دیجئے. حاتم اعظم رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ کہنے لگی الہی و سیدی، اے میرے الہ، اے سردار، سبحانک، آپ کتنے پاک ہیں. البارحت بتنا جیا ان، رات کو تو ہم بھوکے سوئے، والیوم یقف الامیر علی بابنا یستسقینا، اور آج دن ہوا تو وقت کا حکمران ہمارے دروازے پہ کھڑا پانی مانگ رہا ہے. اے پروردگار سبحانک، آپ پاک ہیں، رات ہمیں کھانے کو کچھ نہ ملا اور ہم نے رات بھوکی گزاری سارے خاندان والوں، اور صبح کے وقت کا بادشاہ ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے. چنانچہ انہوں نے گھر میں ایک برتن تھا، نیا تھا، چھوٹا سا تھا، وہ نیا برتن اٹھایا، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق برتاؤ کیا کرو. چنانچہ انہوں نے نئے برتن کو ذرا صاف کیا اور اسے پانی بھر کے پیالہ دے دیا. اب اس برتن کو جب دیکھا تو بہت صاف ستھرا قیمتی اور اس میں ٹھنڈا پانی، تو بادشاہ نے جو پیا تو اس کا اتنا ٹیسٹی پانی لگانا کہ اس کا دل خوش ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ کسی امیر کا گھر ہے، لینڈ لارڈ کا گھر ہے. تو وزیر نے کہا یہ لینڈ لارڈ کا گھر تو نہیں، یہ تو ایک فقیر کا گھر ہے، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ بیوی بچوں کو اکیلے چھوڑ کے حج پہ گیا ہوا ہے، تو لگتا ہے کہ گھر میں ان کے مرد بھی کوئی نہیں ہے، اکیلی عورتیں ہیں. تو امیر نے کہا کہ اچھا، اگر انہوں نے ہمارا اتنا اکرام کیا تو اب ان کے مدد کرنا ہمارے اوپر لازم ہو گیا. امیر نے کیا کیا کہ جو بیلٹ پہنی ہوئی تھی نا اس نے، اس پہ ہیرے موتی لگے ہوئے تھے، وہ اتاری اور اتار کے اس گھر کے صحن میں پھینک دی، اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم بھی اپنی بیلٹیں اتار کے پھینک دو. کیوں؟ کہ جب ہم گھر جائیں گے اس وقت میں تمہیں خوب مال دوں گا، وہ لا کے دینا اور پھر بیلٹوں کو واپس لے جانا. کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ میں پیسے دوں تو پتہ نہیں پہنچائیں کہ نہ پہنچائیں، تو اس نے یہ معاملہ کیا، بیلٹیں پھینک دی. اب جب بیلٹیں گھر میں آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جاتے ہوئے بیلٹیں پھینک کے گئے ہیں، تو بڑے حیران ہو گئے کہ کیوں پھینکے گئے. لیکن شام ہونے سے پہلے وزیر واپس آیا اور خوب پیسے لے کے آیا اور اس نے کہا جی کہ یہ حاکم نے آپ کو ہدیہ تحفہ بھیجا ہے، یہ آپ لے لیں اور بیلٹیں واپس کر دیں. اب جب وہ سب کچھ مل گیا تو گھر والے بڑے خوش، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو چھوٹی بیٹی تھی نا کونے میں بیٹھی رو رہی تھی. گھر والے خوش ہیں، خوشی منا رہے ہیں کہ اتنے پیسے آ گئے اور وہ جو بیٹی ہے وہ کونے میں بیٹھی رو رہی ہے. تو ماں نے کہا بیٹی یہ تو خوش ہونے کا وقت تھا، تم رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی امی مخلوق کی اگر نظر پڑ گئی تو اتنا کچھ مل گیا، کاش اللہ کی نظر پڑ جاتی تو ہمیں کیا کچھ مل جاتا. مخلوق کی ہم پر نظر پڑ گئی تو ہمیں اتنا کچھ مل گیا، کاش اللہ کی ہم پر نظر پڑ جاتی تو ہمیں کیا کچھ مل جاتا. اس بچی کا اتنا ایمان تھا اللہ کی ذات پر. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ وہ کہنے لگی کہ والکریم الخالق اذا نظر الینا، اگر اللہ کریم ہمیں نظر سے دیکھ لیتے تو وہ ہمیں اکیلا نہ چھوڑیں گے. پھر اس کے بعد اس بچی نے دعا کی اللہم انظر الی ابینا ودبره فاحسن تدبیر. اے اللہ ہمارے ابو کی بھی حفاظت کرنا، نگہداشت کرنا اور ابو کے ساتھ بھی بہتر تدبیر کا معاملہ فرمانا. اب بچی معصوم دعائیں مانگ رہی ہے باپ کے لیے. خوش نصیب باپ ہے نا کہ جس کو اللہ نے ایسی بیٹی دی جس کا اللہ سے ایسے ایمان بنا ہوا ہے. چنانچہ ادھر کیا ہوا کہ حاتم اسلم رحمت اللہ علیہ نکلے تو تھے اپنی بستی تھے، نہ سواری تھی نہ کھانا تھا نہ کوئی رفیق سفر تھا، مگر جو تھا وہ کیا، کیا پیدل چل پڑے. میں مکہ تیز رہا پیدل جا رہا ہوں. چنانچہ انہوں نے کوئی دو چار میل کا سفر کیا، آگے دیکھا تو ایک قافلہ آ رہا تھا. یہ قافلہ کہاں جا رہا تھا؟ مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے. اور اس قافلے کا ایک سردار تھا اور اس سردار کو نا سردرد بڑی سخت ہو رہی تھی، تو وہ کسی طبیب کی تلاش میں تھے. چنانچہ جب طبیب نہ ملا تو وہ سردار جو تھا اس نے سردرد کی وجہ سے رونا شروع کر دیا کہ میری برداشت سے باہر ہے. تو کسی وزیر نے مشورہ دیا کہ جی کوئی اللہ کا نیک بندہ دیکھ لیں جو کچھ پڑھ دے دم کر دے تاکہ سردرد رہ جائے. تو قافلے والوں نے کہا کہ وہ کہاں ملے گا؟ اتنے میں ان کی نظر حاتم اسلم پر پڑی. ان کے ایک فقیر جا رہا ہے، اس سے دعا لے لیتے ہیں، مسافر ہے. چنانچہ حاتم اسلم کو کہا کہ جی آپ دعا کر لیجئے. انہوں نے ہاتھ اٹھائے دعا کر دی کہ اللہ اس کے سردرد والی بیماری کو ختم فرما دے. اللہ مدد فرمانے والے ہیں. جیسے دعا کی اسی وقت اس کی سردرد ختم ہو گئی. اب جو امیر تھا اس نے کہا کہ جی آپ کہاں جا رہے تھے؟ جی میں تو حج پہ جانا چاہتا ہوں، پیدل چل رہا تھا. اس نے کہا ہم حج پہ جا رہے ہیں، سواری یہ موجود ہے، آپ کا کھانا بھی ہمارے ذمے، لے جانا بھی ہمارے ذمے، حج کروانا بھی ہمارے ذمے، واپس بستی پہنچانا بھی ہمارے ذمے. میرے مولا سبحان اللہ، آپ کی ذات پہ جو توکل کر کے نکلتا ہے اور اہل خانہ کو سپرد کر کے آتا ہے، آپ دیکھیں اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں. چنانچہ حاتم اسلم رحمت اللہ علیہ نے سکون سے حج کیا، شاہانہ طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ حج کیا. اور پھر قافلے والوں نے ان کو بستی واپس لوٹایا. تو جب واپس آئے تو اس وقت جو ہے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ گھر قریب آ گیا ہے، پتہ نہیں گھر والے کس حال میں ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ کچھ نہیں تھا. گھر قریب آ گیا ہے، پتہ نہیں گھر والے کس حال میں ہوں گے. جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے ان کے دل میں الہام اتارا، الہام ڈالا، یا حاتم، اے حاتم، من اصلح معاملته اصلحنا معاملتنا معه، جو ہمارے ساتھ اپنے معاملے کو درست کر لیتا ہے ہم اس کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کر لیتے ہیں. تو نے ہم پہ توکل کی، ہم پہ اعتماد کیا، ہم اپنے پر اعتماد کرنے والے کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتے، ہم نے تمہارے گھر والوں کا تم سے بہتر خیال کیا. چنانچہ جب اس کے بعد وہ گھر داخل ہوئے، دیکھا کہ کھانے کو روٹی بھی ہے، بوٹی بھی ہے، ہر نعمت ہے، بڑے حیرانوں کے بیوی سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ملا. تب اس نے بیٹی کا یہ واقعہ سنایا تو حاتم اسم رحمت اللہ علیہ نے بیٹی کو بلایا، اس کو گلے سے لگایا، پیار کیا، فرمانے لگے صغار قوم کبار قوم آخری، جو چھوٹے تھے گھر کے تو گھر کے بڑے بن گئے. پھر فرمانے لگے کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَكْبَرِكُمْ وَلَاكِ يَنْظُرُ إِلَىٰ عَارَفِكُمْ، اللہ تعالیٰ تم میں سے عمر کے بڑے کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے کہ تم میں سے معرفت والا بڑا کون ہے. فَعَلَيْكُمْ بِمَعْرِفَتِهِ وَالْإِتِّقَالِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ، اللہ پہ جو بھروسہ کر جاتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کے اوپر پکا یقین بھروسہ عطا فرمائے. تو آج کے بعد ایک تو جو حالات ہوں اس کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے انعام سمجھیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور دوسری بات کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو بندوں کے سپرد کر کے جانے کی بجائے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کریں، اللہ کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کریں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے میرے ساتھ ایمان کا اظہار کریں اور میں اس پر ان کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر عطا کروں. دنیا کی بھی حفاظت ہے، ایمان کی بھی حفاظت ہے. اور ایسا بندہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوگا وہ جب اللہ کے پاس جائے گا، ذرا سوچئے تو صحیح، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کتنے انعامات سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے ان لوگوں میں شامل فرمائے جو تفویض اور تسلیم کے مقام پر پہنچ گئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مراقبہ کر لیجئے کچھ دیر کے لیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. میرے مولا ہم بھولے رہے، مخلوق کے ذمے کام لگاتے رہے، اللہ ہم نے آپ کے ذمے کچھ نہ لگایا، اللہ ہم نے آپ پر توکل نہ کی، آپ کی ذات پہ بھروسہ نہ کیا. ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجیے اللہ، غلطیوں کو معاف فرما دیجیے اللہ. آپ ہی تو ہمارے نگران ہیں، آپ ہی ہمارے محافظ ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں. اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کرنا، اللہ ہمیں حالات کے حوالے نہ کرنا، اللہ ہمیں اپنے در سے دھکے نہ دے دینا. اللہ ہم نادان ہیں، ہم بھولے رہے. اے اللہ زندگی گزر گئی، ہم نے آپ کے ساتھ وہ ایمان کا معاملہ نہ کر دکھایا جو کرنا چاہیے تھا. اللہ آج بات سمجھ میں آئی، اللہ ہم آپ کو اپنا محافظ بناتے ہیں، اللہ آپ کو اپنا مولا نگران بناتے ہیں. اللہ ہم پر احسان فرما دیجئے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے، ہماری جان کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ ہمیں مقام تفویض والی کیفیت نصیب فرما. اللہ جو آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت عطا فرمائی تھی، اللہ اس کا کچھ نمونہ ہمیں بھی نصیب فرما. اللہ مہربانی کا معاملہ فرما. اللہ جو بی بی حاجرہ کو ایمان دیا تھا، ہمارے گھر کی عورتوں کو وہی ایمان عطا فرما. جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو توحید خالص کا مقام دیا تھا،
اللہ ہمیں بھی وہی توحید خالص والی نعمت نصیب فرما، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما. اے مولا، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے بھی گئے گزرے، آپ کے وعدوں پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا، لوگوں کے وعدوں پہ بھروسہ ہو جاتا ہے. اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دیجئے، غلطیاں معاف فرما دیجئے، ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ عطا فرما دیجئے، ایمان مضبوط کر دیجئے، ایمان کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ دین کے رستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجئے، جن کو ہدایت دی اللہ ان کو ہدایت پر جما دیجئے، جن کو ہدایت نہیں ملی اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اللہ کرم کا معاملہ فرما. اے کریم آقا، آج کی رات 29 رمضان کی رات ہے، اللہ یہ آخری رات بھی تو ہو سکتی ہے، ہم نہیں جانتے، مگر مولا آپ تو جانتے ہیں. آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آخری رات میں اتنے جہنمی بڑے ہوتے ہیں جتنا پہلی رمضان سے اس دن تک بری ہوئے تھے. اللہ آج تو کتنے لوگ جہنمی سے جہنم سے بری ہوں گے، اللہ اس مجمع میں ہمیں بھی بری فرما دیجئے، اس مجمع کو بھی شامل فرما لیجئے، اللہ اس مجمع کو بھی شامل فرما دیجئے، اللہ جبریل اسلام کی بدعا سے بچا لیجئے، اللہ جبریل اسلام کی بدعا سے بچا لیجئے، اللہ مغفرت فرما دیجئے. میرے مولا، ہم مغفرت کروا کے ہٹیں گے. اے کریم کرم کر دیجئے، اے رحیم رحم کر دیجئے. میرے مولا، ایک اور اعزاز بھی آج کی رات کو حاصل ہے کہ قرآن مجید تراویح میں ختم ہوا، اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس رات قرآن ختم ہوتا ہے ساری رات اس ختم کرنے والی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اے اللہ، فرشتے آمین کہتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ، قرآن مجید ختم کی بھی رات ہے، رمضان کی بھی آخری رات ہے، اور تاک رات بھی ہے، اور اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، فیصلے فرما دیجئے، نیک مرادیں پوری کر دیجئے، اللہ نیک مرادیں پوری کر دیجئے، دنیا آخرت میں سرخرو فرما دیجئے، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ دین کے لیے قبول فرما لیجئے. میرے مولا، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنا رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما. اے کریم، یقین کامل عطا فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما. میرے مولا، دور قریب سے چل کے کتنے لوگ ہیں جو یہاں آئے بیٹھے ہیں، دل میں حسن ظن لے کر آئے ہیں، فلاں جگہ جائیں گے، ہم اعتکاف کے کچھ دن گزاریں گے، ہماری اصلاح ہوگی، ہمارے نفس نفس سے مطمئنہ بنیں گے. میرے مولا، اصلاح تو آپ نے فرمانی ہے، دل تو آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. میرے مولا، ہم سب اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ اصلاح فرما دیجئے، اصلاح فرما دیجئے، صحیح معنوں میں انسان ہمیں بنا دیجئے، اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجئے، مقامات عشرہ عطا فرما دیجئے، اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے، اللہ آج کی رات ہماری بخشش فرما دیجئے، کریم مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ نیک مرادوں کو پورا فرما، دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. دور آواز مردوں تک یا عورتوں تک اگر جا رہی ہے، اللہ ان سب کی نیک مرادوں کو بھی پورا فرما. کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرما. کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما، جو کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما. اللہ، جو نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، اللہ بے قدرہ بننے سے محفوظ فرما، اللہ نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما. میرے مولا، رحمتوں کا معاملہ فرما، آج کے اس مجمع میں اللہ مانگی دعاؤں کو قبول فرما. اللہ، شہر کے جتنے ایمان والے ہیں سب پر خصوصی رحمت نازل فرما، جو ایمان والے نہیں اللہ ان کو ہدایت ایمان والی دولت نصیب فرما. اللہ کرم کے فیصلے فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اس مسجد کے جو نمازی ہیں، قریب کے رہنے والے پڑوسی ہیں، خدمت کی جماعت ہے، اے اللہ مسجد کمیٹی ہے، اے اللہ سب کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر عطا فرما۔ کریم آقا، اس فقیر کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں، مگر آپ کے پاس تو دینے کے لیے خزانے ہیں۔ اللہ خزانوں کے منہ کھول دیجئے، اللہ انہوں نے دروازے کھولے، آپ بھی تو اپنے دروازے کھول دیجئے، خزانوں کے دروازے کھول دیجئے، برکتوں کے دروازے کھول دیجئے، رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اللہ نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جو ایمان والے فوت ہو چکے عزیز اقارب دوست احباب، ہمارے رشتہ دار مشائخ، سب کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی، قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے کریم آقا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔